بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے. بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے, ستون والے ارم والے, جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے, اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا. تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے. بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے شفا اسپتال اور دیگر علاقوں میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام، فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے جاری ہیں۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر ہمارا ہی مکمل کنٹرول ہے۔ توشخانہ نیب کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست ضمانت بحال ہو گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے 40ویں روز بھی جاری ہیں اور فلسطینی شہدا اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی جنگ کے نتیجے میں پناہ لینے والے افراد کو بھی سخت حالات کا سامنا ہے، جبکہ صہیونی فوج نے اپنی صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے شفا اسپتال میں بھی داخل ہو کر بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صہیونی فوج اشفا اسپتال کے اندر گھس کر مریضوں، پناہ گزینوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے سی این این سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ اشفا کمپلیکس میں حماس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں ملنے والے فلسطینی فوجیوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے ایسی حالت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہسپتال میں کوئی فلسطینی فوجی موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ دسیوں صہیونی فوجی اشفا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو گئے اور اسپتال کے علاقے میں صہیونی فوجیوں نے ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں اپنا کوئی فوجی مقصد حاصل نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے شفا اسپتال میں بیماروں اور پناہ لینے والے عام شہریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور صہیونی جرائم کے ارتکاب میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ غزہ میں حکومت کے پریس دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ شفا اسپتال کے صحن میں دسیوں فلسطینی شہدا کی لاشیں اور زخمی افراد موجود ہیں اور صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ کی بنا پر ان زخمیوں کا علاج و معالجہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ غیر سرکاری رپورٹوں میں شفا اسپتال کے احاطے میں صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں بھی کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اسپتال کے احاطے میں صہیونی فوج نے اپنے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں اور اس نے اسپتال میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ غزہ کے شفا اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے کی امریکہ نے حمایت کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہاں حماس کے افراد موجود ہیں، جبکہ حماس نے امریکہ کے اس الزام کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب وہ فلسطینی باشندے جو غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے میں زندہ بچ گئے ہیں، ان دنوں موسم خزاں کی بارش میں زندگی کے سخت ایام گزار رہے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی فورسز نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری مظالم کے پیش نظر متعدد راکٹ غزہ میں صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے مقام پر داغے ہیں۔ ان راکٹ حملوں کے علاوہ غزہ میں فلسطینی جانبازوں اور صہیونی جارے فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور غاصب عناصر نے شیخ رضوان علاقے اور اس کے اطراف پر توپ خانے سے حملہ کیا ہے۔ غزہ کی مجاہدین بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کے قصر العدل عمارت پر، کہ جہاں صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے، راکٹ حملہ کیا ہے۔ یہ راکٹ سعیر قسم کے ہیں اور اس سے صہیونی فوجیوں کو معاف کیجیے گا یہ راکٹ سعیر قسم کے ہیں اور اس سے صہیونی فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ تحریک حماس کے فوجی ونگ عز الدین قسام بریگیڈ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 9 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی خبر دی ہے۔ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ مزاحمتی فورسز نے اسی طرح 22 اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے جو غزہ میں داخل ہونا چاہتی تھیں۔ القسام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کے مرکز میں میزائل سسٹم رجوم کے ذریعے غاصب فوجیوں کے ایک دستے پر بھی حملہ کیا ہے۔ خبری ذرائع نے اسی طرح قدس یونیورسٹی کے قریب مزاحمتی فورسز اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ القسام بریگیڈ نے بیت حنون میں بھی بھاری مارٹر گولوں سے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کے اسپتالوں کی وحشتناک بحرانی صورتحال اور نتیجے میں ان اسپتالوں میں زخمیوں کو پہنچنے والے جانی نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے طبی مراکز اور اسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خبردار کیا تھا کہ غزہ میں صحت کا نظام بالکل چوپٹ ہو چکا ہے اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے صہیونی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے غزہ میں عورتوں اور بچوں کا قتل عام بند کیے جانے پر زور دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم حکومت اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ دنیا ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام اقدامات کا نظارہ کر رہی ہے جو غزہ میں اسرائیل انجام دے رہا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ تحریک مزاحمت اور الاقسام بریگیڈ کے حوصلے بلند ہیں اور غزہ پر حماس کا مکمل کنٹرول ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی علاقوں سے غاصبانہ قبضہ ختم کرانے اور بیت المقدس کے دفاع، فلسطینی قیدیوں کی آزادی اور فلسطینی مملکت کے قیام کے سلسلے میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بنیادی تنصیبات اور ہسپتالوں اور اسکولوں، نیز فلسطینی کیمپوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کا مقصد فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کرنا رہا ہے۔ اسامہ حمدان نے اقوام متحدہ سے غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا، اور عرب و اسلامی نیز دنیا کی حریت پسند اقوام سے غزہ کے عوام کے خلاف جارحیت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ عراق کی فیڈرل عدالت نے محمد البوسی کو پارلیمنٹ کے اسپیکر کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ عراق کی وفاقی عدالت نے عراقی پارلیمنٹ کے ایک رکن عدلمی کی جانب سے عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے خلاف دائر کیے جانے والے مقدمے کی سماعت کی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ البوسی نے ایک ایسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے کہ جس کے سربراہ سہونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو تھے، جبکہ اس کمپنی کا ایک اہم مقصد بغداد تل ابیب تعلقات کی بحالی تھا۔ عراقی عدالت نے کہا ہے کہ تحقیقاتی جائزے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 14 نومبر سے مصطفی حمود الدلمی کو الحلبوسی کی برطرفی کے بعد ان کی جگہ پارلیمنٹ کا اسپیکر بنا دیا جائے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے نگراں وزیر تجارت نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان تاجروں کو ان کنٹینروں کو چھوڑ دے جنہیں کراچی کی بندرگاہ پر روک رکھا گیا ہے۔ افغان تاجروں کے کئی مہینوں سے کراچی بندرگاہ پر سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر رکے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ کنٹینر ایسے بھی ہیں جو ایک سال سے بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے نگراں وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے اسلام آباد میں پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات میں کراچی کی بندرگاہ پر رکے ہوئے افغان تاجروں کے 3000 سے زائد کنٹینروں کو ڈسچارج کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ان کنٹینروں کو اسمگلنگ کے شبے میں اور یا ٹیکس ادا نہ کیے جانے کی بنا پر ضبط کر رکھا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی درخواست ضمانت بحال کر دی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے ضمانت بحالی کی درخواست غیر موثر قرار دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحال تصور ہوگی اور احتساب عدالت دوبارہ کیس سن کر میرٹ پر فیصلہ کرے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے عدم پیروی کی بنا پر دونوں ضمانتیں خارج کر دی تھیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے احتساب عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ امریکہ نے مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد کا بہانہ بنا کر جنوبی کوریا میں اپنے B-52 جنگی طیارے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یونہاپ نیوز نے جنوبی کوریا کے شمالی صوبے چونگن چیونگس میں چیو جو ایئرپورٹ پر امریکہ کے B-52 لڑاکا طیاروں کی لینڈنگ کی تصویر کے ساتھ رپورٹ دی ہے کہ ایک باخبر ذریعے نے مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد کے بہانے سے جنوبی کوریا میں امریکہ کے B-52 جنگی طیارے تعینات کیے جانے کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی طرف۔ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ خطے میں جلد سے جلد اسمبلی انتخابات کے انعقاد کریں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایک بار پھر نئی دہلی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں جمہوری طرز عمل کو بحال کریں۔ وسطی ضلع بڈگام کے کنزر نامی علاقے میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت نیشنل کانفرنس نے نئی دہلی پر جہاں الزامات کی بارش کر دی، وہیں پر انہوں نے نئی دہلی سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرائیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ نئی دہلی کے کہنے اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ گزشتہ 4 برسوں سے یہ باور کرانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ جموں کشمیر میں لوگوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے، لیکن اب یہاں میونسپل انتخابات کو بھی موخر کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات ضرور ہے کہ ہار کی خوف سے ایسا ہو رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اس موقع پر کہا،
اسمبلی تو چھوڑیے، بلدیاتی الیکشن بھی اب ٹال دیے گئے ہیں، سری نگر میں میونسپلٹی رہی نہیں، جموں میں بھی میونسپلٹی ختم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ جنوری تک آپ کے تمام میونسپلٹی ختم ہو جائیں گے، جنوری میں آپ کے پنچ اور سرپنچ بھی نہیں رہیں گے۔ آخرکار جس چیز کے حوالے سے انہوں نے دنیا کو کہا تھا کہ ہم نے تھری ٹیئر ڈیموکریسی یہاں قائم کیا ہے، اب اس کا ایک بھی ٹائر نہیں رہا۔
اس دوران عمر عبداللہ نے کرناٹکا کی موجودہ کانگریس سرکار پر بھی تابڑتوڑ حملے کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ حجاب پر پابندی کو فوراً ختم کریں، کیونکہ اب کرناٹک میں ان کی سرکار ہے اور سابق سرکار کی پالیسی کو جاری رکھنا اس عمل کی حمایت مانا جائے گا۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کانگریس کی حکومت میں اس طرح کے فیصلے ہوں اور اس طرح کے آرڈر جاری ہوں، یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔
کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا رہی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ مجھے دکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ڈر لگتا ہے بی جے پی کو کہ یہ پاور میں نہیں آئیں گے۔
ادھر جموں کشمیر یوٹی کے ایل جی منہوج سنہا نے ایک سرکاری تقریب کے دوران حزب اخلاف کی تمام جماعتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ جموں کشمیر میں نئی حد بندی کے تحت میونسپل وارڈز میں بھی تبدیلی اور مخصوص نشستوں کی الائٹمنٹ کے بعد ہر قسم کے انتخابات عمل میں لائے جائیں گے، اور اس معاملے پر سیاست کے بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں جموں کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں اب امن بحال ہوا ہے اور یہ ان کے حق میں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ موجودہ سرکار کی ہر سطح پر مدد کریں۔
بھید بھاو اب دیش کا ناگرک سہنے کی استھتی میں نہیں ہے۔ بھارت ورش میں سوراج کا پرارمبھ بھی استھانیہ سنستھاؤں سے ہی مانا جاتا رہا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماننی پردھان منتری جی کے نیتتو میں کوشش ہوئی ہے کہ جموں کشمیر میں بھی اس طرح کی ویوستھا لاگو کی جائے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپتی محمد حسن، سری نگر۔
سامعین، یہ تھے ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر سے ہمارے نمائندے سپتی محمد حسن، جو اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ سامعین، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں موجودہ دور میں حق و باطل کے درمیان جنگ کا سب سے زیادہ نمود اور ظہور ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی صہیونیت فلسطین پر قابض ہے، چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس طرح کے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بیان کیا ہے۔ نیز فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور غاصب اسرائیل وہ کمزور ترین جگہ ہے جہاں سے عالم ظلم و استکبار کو کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ فلسطینیوں کا سامنا ایک ایسے دشمن یعنی غاصب اسرائیل سے ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور شر بپا کرنے میں براہ راست یا بالواسطہ شامل رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سرزمین کئی پہلوؤں سے مقدس ہے، بالخصوص مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی وجہ سے۔ اسٹریٹجک لحاظ سے فلسطین بہت اہم اور مرکزی جگہ ہے جو افریقہ، یورپ اور مشرق کو ملاتی ہے اور عالم اسلام کے قلب میں واقع ہے، اس لیے مسئلہ فلسطین بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی گروہ اسلامی تعلیمات پر جتنا عمل پیرا رہے گا اور مرکز ولایت سے جتنا تعلق ان کا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کی قوت و ہمت بڑھتی جائے گی۔ بعض سیاسی تبصرہ نگاروں کا ماننا ہے کہ طوفان الاقصی اچانک بپا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے مقدسات بتجرید کافی عرصے سے فراہم ہو رہے تھے۔ ہاں، اچانک جو چیز واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طوفان الاقصی کی وجہ سے پردے ہٹ گئے اور توازن قدرت کی حقیقت سامنے آئی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطین کے استقامتی محاذ کے آپریشن طوفان الاقصی کو ایسا زلزلہ قرار دیا جس نے غاصب صہیونی حکومت کو ناقابل تلافی شکست سے دوچار کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کا میدان غزہ اور اسرائیل کا میدان نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کا میدان ہے۔ ایک طرف میدان ایمان ہے اور ایک طرف سامراجی طاقت ہے۔ البتہ سامراجی طاقت بم اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ، جرائم اور مظالم کے ساتھ آئی، جبکہ ایمان کی طاقت اللہ کی مدد سے ان سب قوتوں پر غلبہ حاصل کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور فلسطین کی کامیابی حتمی اور یقینی ہے. یقیناً فلسطین اور غزہ میں جو آج خون کی ندیاں کھیلی جا رہی ہیں, یہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, بلکہ عنقریب پوری دنیا یہ مشاہدہ کرے گی کہ فتح جو ہے فلسطینیوں کی ہوئی ہے, اور ایک مرتبہ پھر فلسطین انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا اور دنیا جشن منائے گی. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے. دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل اور دوسرے جھوٹ. خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. مومن وہ ہے جسے لوگ اپنے جانوں, دل اور خون کا امین سمجھیں. قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے, اپنی عمر کس طرح سے گزاری, اپنی جوانی کیسے بسر کی, مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا, خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو, خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو, اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو. کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہترین میراث نہیں دے سکتا. کسی بھی مسلمان کو حقیر شمار نہ کرو, کیونکہ وہ حقیر بھی خدا کے نزدیک بزرگ ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. جو شخص فقیر کو اپنے مال میں سے کچھ دے اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ حقیقی مومن ہے. جو شخص امانت دار نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا. سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں, اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کا دیداری کا اعتبار نہیں. اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے, تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے. اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے. دوسروں کے راز فاش کرنے اور ریاست و اقتدار طلبی سے پرہیز کرو, کیونکہ یہ دو ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. جو قوم اعلانیہ طور پر فحاشی اور کا ارتکاب کرتی ہے اس پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون زی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی اے تیرا مایا زہ مقدر فضا فرشتاش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتاش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان اور راہ بتہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بتہا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا زہِ مقدر
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے غزہ و فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام عزیز سامعین فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا سامعین غزہ میں ایک اسپتال کو نشانہ بنانے کی سہنیوں کی جارحیت اور سینکڑوں فلسطینی خواتین بچوں مردوں اور نوجوانوں کا بہیمانہ قتل عام صرف صہیونیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مغرب کے لیے بھی بدنما داغ ہے۔ اس وحشیانہ اقدام سے صہیونی حکومت کی اصل اور نسل پرستانہ ماہیت عالمی رائے عامہ کے سامنے مزید آشکار ہو گئی ہے۔ غاصب اور ناجائز ریاست اسرائیل کے نسل پرست وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے غزہ کے المومدانی ہسپتال پر بمباری سے ایک گھنٹہ پہلے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یہ روشنی کے بچوں اور اندھیروں کے بچوں کے درمیان جنگ ہے، انسانیت اور جنگل کے قانون کے درمیان جنگ ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر جنگ نے کہا تھا کہ ہم انسان نما جانوروں سے لڑ رہے ہیں۔ ان تمام نسل پرستانہ بیانات کے باوجود امریکہ اور یورپ غاصب صہیونی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور فلسطینی خواتین اور بچوں کے قتل کو صہیونیوں کا دفاع قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کو بھی جرم قرار دیا اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے کسی بھی اجتماع اور حمایت پر قید کی سزا مقرر کر دی ہے۔ صہیونیوں کی یہ بے پناہ حمایت کا مطلب دراصل محاصرہ شدہ غزہ کے لوگوں کو امریکی بموں کے ذریعے نشانہ بنانے میں صہیونیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ نیتن یاہو کی نسل پرست حکومت نے اسی حمایت کی وجہ سے المومدانی اسپتال میں سینکڑوں خواتین اور بچوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ جرم اتنا بڑا اور ہولناک ہے کہ اس سے متعلق ابتدائی خبریں اور تصاویر سامنے آتے ہی پوری دنیا میں صہیونیوں کے خلاف غم و غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ سامعین، مختلف ممالک میں لوگوں نے غاصب اسرائیل، امریکہ اور یورپی حکومتوں کے سفارت خانوں کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں لوگوں نے صہیونی حکومت کے سفارت خانے کو آگ لگا دی۔ انقرہ میں ترک عوام صہیونی سفارت خانے کی دیواروں پر چڑھ گئے اور غاصب اسرائیل حکومت کے سفارت خانے پر کئی گھنٹے تک قبضہ جمائے رکھا۔ سامعین، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بھی کہا کہ غزہ کے المومدانی اسپتال میں 500 سے زائد افراد کا قتل ایسا جرم ہے جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کے المومدانی اسپتال پر بمباری اور درجنوں خواتین اور بچوں کے قتل کے چند گھنٹے کے بعد ہی امریکی صدر جو بائیڈن تل ابیب پہنچ گئے اور انہوں نے نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران صریحاً اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا۔ گارڈین اخبار کے مطابق طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے بائیڈن شاید بل کلنٹن کے بعد سب سے زیادہ اسرائیل سے محبت رکھنے والے امریکی صدر ہیں، جنہوں نے نیتن یاہو کو ان کے اقدامات کے بارے میں اپنی رضامندی ظاہر کی اور ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جس سے عالمی رائے عامہ میں نیتن یاہو کے ساتھ ان کا معمولی سا بھی اختلاف ظاہر ہو۔ المومدانی اسپتال پر بمباری اور درجنوں خواتین اور بچوں کی شہادت کے دو روز بعد برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے بھی تل ابیب کا دورہ کیا اور اپنے ملک کی طرف سے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اس سے زیادہ برطانیہ سے توقع کی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی غاصب و ناجائز ریاست کا بیج ہی برطانیہ نے بویا تھا اور اسرائیل برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے۔ اسرائیل اور اس کے یورپی اور امریکی حامیوں نے نہ صرف المومدانی اسپتال میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی ذمہ داری قبول نہیں کی بلکہ نفسیاتی جنگ میں اس گھناؤنے جرم کو فلسطینی جہادی تنظیموں سے منسوب کرنے کی کوشش کی۔ غزہ کے آس پاس کے علاقوں پر حماس کی اچانک کاروائی کے بعد صہیونیوں نے تحریک حماس کے جابازوں کے ہاتھوں بچوں کے سرقلم کرنے کی جھوٹی خبریں اس حد تک پھیلائی کہ جو بائیڈن نے بھی اس بڑے جھوٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے غزہ پر ہونے والے حملوں اور غیر فوجی فلسطینیوں کے قتل عام کو اسرائیل کا حق قرار دیا۔ لیکن بائیڈن کے تبصرے کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تسلیم کیا کہ بچوں کے سرقلم کرنے کی خبریں جھوٹی تھی۔ ایک بار پھر جو بائیڈن نے جو غزہ کے المومدانی اسپتال میں ہونے والے قتل عام کو اسلامی مزاحمتی گروپوں سے منسوب کیا۔ دریاسنا امریکی اخبار وال اسٹریٹ نے لکھا کہ غزہ میں المومدانی اسپتال پر جس بم سے حملہ کیا گیا، وہ امریکی MK-84 بم تھا۔ MK-84 بم امریکہ کا بنایا ہوا ایک ایسا کثیر المقاصد بم ہے جس کا وزن تقریباً 1 ٹن ہے اور اس میں بہت زیادہ تباہ کن طاقت ہوتی ہے۔ بی بی سی کے رپورٹر کا بھی کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسے اسرائیلی میزائل کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھنا بہت مشکل ہے۔
القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، یہ ہم کو صدا سنو، یہ ہم کو صدا سنو، القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، یہ ہم کو صدا سنو، یہ ہم کو صدا سنو، القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے۔ پاک کی عظمت کا واسطہ، شیر خدا کی ہمت و جرات کا واسطہ، شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ، شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ، اے رہ روان شوقے، اے رہ روان شوقے، شہادت ذرا سنو، شہادت ذرا سنو، القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، مجھ پر یزید وقت ہے، آ کر کھڑا ہوا، زوم میں ہے وہ فت پر اڑا ہوا، سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجا گڑا ہوا، سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجا گڑا ہوا، اے پیروان دینے، اے پیروان دینے، حبیب خدا سنو، حبیب خدا سنو، القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے،
غزہ کے ایک اسپتال پر راکٹ حملے پر انسانی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی مغربی حکومتوں کے رد عمل نے ظاہر کیا کہ انسانی حقوق صرف ایک نعرہ ہے، اگر انسانی حقوق سچ ہوتے تو دنیا اب غزہ میں بیپٹسٹ ہسپتال پر حملے کے لیے اسرائیل کی فریاد پر کان نہیں دھرے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ فائنانشل ٹائمز اخبار نے لکھا ہے کہ متعدد گمنام مغربی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ مغرب نے یوکرین اور مقبوضہ علاقوں میں جنگ کے حوالے سے انسانی حقوق کی حمایت کے اپنے دعووں میں تضاد اور دوہرا معیار دکھایا ہے۔ اس انگریزی اخبار نے کہا، زیادہ تر ترقی پذیر ممالک روایتی طور پر فلسطین کے کاز کی حمایت اور انہیں حق کے خود ارادیت دینے اور صہیونی حکومت کے سب سے اہم حامی امریکہ کے عالمی تسلط کی مخالفت کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ فائنانشل ٹائمز اخبار کی فلسطینی ریاست کے وجود کی حمایت میں ترقی کے حل میں ممالک کی حمایت کے بارے میں رائے آج دنیا کے حکمرانوں کا حصہ ہے۔ آج فلسطین کے مظلوموں کی حمایت ایک عالمی رجحان بن چکا ہے۔ اس تناظر میں ہمیں صرف نسل پرست اسرائیلی حکومت کی حمایت میں مغربی حکومتوں کے نقطۂ نظر پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ان کی حکومتوں کے برعکس مغربی رائے عامہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں صہیونی جرائم کے خلاف ہے۔
پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی
ہے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
عالم زخموں پہ سب لگائے اشک ازا کمر ہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
سامعین مظاہروں کی لہر اور سوشل نیٹورکس کے مواد پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی حکومتوں کے نقطۂ نظر کے برعکس رائے عامہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں صہیونیوں کی نسل پرست نوعیت سے آگاہ ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ بیشتر مغربی حکومتوں بالخصوص جرمنی فرانس اور بعض دیگر ممالک کی حکومتوں نے فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار ہمدردی کے لیے سزائیں نافذ کی ہیں، لیکن ان جرائم کی وجہ سے یورپی اور امریکی ممالک میں رائے عامہ کے غصے کا اظہار نہیں رکا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ سامعین آج دنیا میں طاقت کے توازن میں جو بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ چوتھے صنعتی انقلاب کے دور میں معلومات اور مواصلات کی وسعت کے ساتھ رائے عامہ کی بیداری ہے۔ کوئی بھی ملک اب رائے عامہ پر توجہ دیے بغیر اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صہیونیوں نے ہمیشہ جرمنی کے ہاتھوں ہولوکاسٹ قتل عام کا بہانہ بنا کر فلسطین پر قبضے اور فلسطینیوں کا ان کے آبا و اجداد کی سرزمین سے بے دخل کرنے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ یورپی حکومتوں نے بھی ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام پر انگلی اٹھانے اور صہیونیوں کی مخالفت کو یہود دشمنی قرار دیا ہے اور صہیونیوں پر تنقید کرنے والوں اور صہیونیوں کے مخالفین کے لیے سزاؤں کا تعین کیا ہے۔ غزہ کے عوام کا قتل عام نہ صرف صہیونیوں بلکہ مغربی حکومتوں کے لیے بھی بدنامی اور خفت کا باعث بنا ہے۔ انسان دوستی کے دعوے داروں نے مغرب میں انسان دوستی کا مظاہرہ کیا اور ثابت کیا کہ انسانی حقوق کے دفاع کی ان کے لیے حدود ہیں۔
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے
غاصب اسرائیلی حکومت میں شامل شہریوں کے انسانی حقوق کے دفاع میں یورپی اور امریکی حکومتوں کی کچھ حدود ہیں، لہذا شہریوں کو کوئی بھی جرم کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں امریکہ اور یورپی حکومتوں کی حمایت حاصل ہے۔ نیتن یاہو کی نسل پرست حکومت اگر غزہ کو پوری طرح سے تباہ بھی کر دے اور غزہ کے عوام کو مکمل طور پر وہاں سے نکال بھی دے، تب بھی وہ جنگ ہار چکی ہے۔ صہیونیوں کو تو 75 برس ہو گئے غزہ سے فلسطینیوں کے مکمل انخلاء کا خواب دیکھتے دیکھتے، لیکن ان کے سارے خواب پورے نہیں ہو سکے۔ اب بے گھر فلسطینیوں کی دوسری اور تیسری نسل میں مزاحمت کا رجحان فلسطین کی پہلی نسلوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ نسل صہیونیوں سے نفرت اور بیزاری کے ماحول میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی ہے۔ وہ اپنے اہداف و مقاصد سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور جب تک ناجائز صہیونی حکومت موجود ہے فلسطین کی آزادی کے نصب العین کو زندہ رکھیں گے۔ فلسطینیوں کے اجتماعی قتل عام سے صہیونیوں کے خلاف استقامتی محاذ کا عزم و ارادہ مزید قوی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
راہِ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں تجھے دین پہ مرنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے دین پہ مرنے والے۔
میرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ جبری گمشدہ افراد کے کیسز کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل، جنرل فیض پر سنجیدہ الزامات نظر انداز نہیں کیے جاتے، سپریم کورٹ حکم نامہ، ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے، امید ہے جیتیں گے، چیئرمین پی پی پی۔ پنجاب میں مشکلات کی وجہ سے نون لیگ دیگر صوبوں میں جا رہی ہے، بلاول، نواز شریف کے خلاف 5 سال پرانی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، آئی ایم ایف سے مذاکرات میں بڑی پیش رفت، حتمی راؤنڈ آج ہوگا، چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سائفر کیس کی سماعت فوری روکنے کا حکم، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سینٹ اجلاس، فوجی عدالتوں کے حق میں قراردادوں کے خلاف سینیٹرز کا احتجاج، اہم قرارداد کی کسی صورت توثیق نہیں کرتے، نہیں فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے، سینیٹر سعدیہ عباسی، نواز شریف کی بلوچستان میں سیاسی ملاقاتیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، سابق وزیر اعلیٰ جام کمال سمیت درجنوں رہنماؤں کا مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان، سعودی عرب ریکارڈنگ کے ذخائر میں شراکت داری کے حصول کا خواہاں، واٹس ایپ پر وائس چیٹ میں زیادہ افراد کو شامل کرنا ممکن، لاہور، رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 27 نومبر تک توسیع، پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے، ماہرین، پاکستان نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فروخت کے لیے امریکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، بی بی سی کا دعویٰ، طالبان وزیر کی نگراں وزیر خارجہ سے ملاقات، مہاجرین کی جائیداد کے مسائل پر تبادلہ خیال، میاں صاحب کو مشورہ ہے لاہور پر توجہ دیں، اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو زمینی حقائق قائم نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ پی پی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے، کوئی پرواہ نہیں، زرداری، افغانستان کا پاکستان سے بندرگاہ پر کھڑے ہزاروں کنٹینرز چھوڑنے کا مطالبہ، زبانی معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، چیف جسٹس ریلیف کی استدعا مسترد، امارات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے بیرونی فنانسنگ کی یقین دہانی کرا دی، غزہ الشفا ہسپتال میں مزید 40 فلسطینی شہید، زیر محاصرہ ہسپتال، کمان پوسٹ نہیں حماس، فیض احمد کیس، سپریم کورٹ نے ثاقب نثار کی آن کیمرا کاروائیاں پر غیر قانونی قرار دے دی، چین کا غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں تیزی لانے پر زور، چیئرمین پی ٹی آئی کی اسیری کے 100 روز مکمل، تحریک انصاف کا رہائی کا مطالبہ، القسام کی کارروائی، 9 اسرائیلی فوجی ہلاک، ٹینکوں سمیت 22 گاڑیاں تباہ، فیض حمید کے خلاف وزارت دفاع میں درخواست دینے کا فیصلہ کر لیا، وکیل پکڑ دھکڑ کے ماحول میں انتخاب نہیں ہو سکتے، سلمان اکرم راجا۔ اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کے کالم پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تعاون تنظیم کا بے نتیجہ اجلاس۔ کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ لکھتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس وقت شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب گزشتہ دنوں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس محض نشستن گفتن برخواستن ثابت ہوا اور ان کی او آئی سی سے وابستہ تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ یہ مشترکہ اجلاس غزہ اسرائیل جنگ کے 35 روز بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں ریاض میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔
لیکن تمام رہنما غزہ میں اسرائیلی کاروائیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی معاشی اور سیاسی کاروائی یا کوئی سخت فیصلہ کرنے میں ناکام رہے اور ان کے درمیان تقسیم کا عنصر غالب رہا۔ بعد ازاں مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کیا گیا کہ وہ اپنے دفاع میں غزہ پر حملے کر رہا ہے، جبکہ امریکہ یورپ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے فیصلہ کن قرارداد منظور کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ او آئی سی کے بے نتیجہ اجلاس پر مایوسی کا اندازہ حماس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد الہندی کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ او آئی سی اور عرب لیگ کے ہنگامی اجلاسوں سے انہیں کوئی توقع نہیں تھی اور نہ ہی ہم ان اجلاسوں سے کوئی امید لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ ہم ایسے اجلاسوں کے نتائج کئی برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان کے شہر نئی دہلی سے شائع ہونے والے اخبار میرا وطن نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ شمالی غزہ کے تمام اسپتالوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ اسرائیلی حملے میں اب تک تقریباً 12,000 فلسطینی شہید۔ اسپتالوں میں علاج کی سہولتیں ختم ہونے کے باعث زندگیاں بچانے کا عمل پر لگی روک۔ اشفا اسپتال کے کمپاؤنڈ میں شہید 179 فلسطینیوں کی اجتماعی قبر میں تدفین۔ راج ناتھ آسیان ممالک کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ کانگریس لیڈران کو اپنے ملک کی کامیابیاں نہ دیکھنے کا ذہنی بیماری، مودی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، شہداء کی تعداد میں ہر روز اضافہ۔ حزب اللہ اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں 4 ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیل کو غزہ کے اشفا اسپتال کو بچانا ہوگا، جو بائیڈن۔ اور غزہ کے شہریوں کے قتل عام کو تماشائی بننے والوں کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، ابو عبیدہ۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے منشیات کے خلاف جنگ کا آغاز۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ملک کا غرور اس کی برائیوں کو مٹانے سے بڑھتا ہے، اس کی خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ یہ بیان اٹلی کے تعاون کا انقلابی چہرہ گیوسپی مازینی کا ہے۔ برائی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ تباہی کا اسکرپٹ ضرور لکھتی ہے۔ اس وقت منشیات کی لت مہذب معاشرے کے لیے سب سے بڑی برائی بن چکی ہے۔ نشے کی لعنت نے والدین کی آواز چھین لی، انہیں خاموش کر دیا ہے، انہیں تنہائی کے اندھیروں میں جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے نوجوانوں کے زور پر ہی عالمی سطح پر فوجی طاقت، معاشی سپر پاور اور سپورٹس پاور بن سکتی ہے، لیکن اگر ملک کے ہونہار نوجوان منشیات کا محتاج ہو جائیں، یا نوجوان نسل نشے کی عادی ہو کر، نافرمان ہو کر منشیات کی تاریک راہوں میں بھٹک جائے، تو مقاصد محض خواب ہی رہ جاتے ہیں اور قوم کا روشن مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے۔ ظلم کا دور دیو بھومی کہلانے والے ہماچل پردیش میں نشے کی لت کی آمد اچانک نہیں ہوئی ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کی فوجی طاقت کی ہندوستانی فوج میں ایک شاندار تاریخ ہے۔ ملک کے بہتر مستقبل اور مہذب معاشرے کے وجود کا فیصلہ نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے، لیکن حالات اس حد تک قابو سے باہر ہو چکے ہیں کہ ملک کے اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی ڈرگ مافیا کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ ایک طرف تو بہت سے نوجوان نشے کی زیادتی سے موت کو گلے لگا رہے ہیں، تو دوسری طرف نشے کی لت سے بھی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے نوجوان بھی نشے کی لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ستم ظریفیے کے سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں طلبہ موبائل فون کی لت کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ نشہ کرنا پڑھے لکھے طبقے کے نوجوانوں کی خواہش بنتا جا رہا ہے۔ منشیات کی لت میں گرنے والے نوجوانوں کے والدین مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ دوسرا تشویشناک پہلو یہ کہ زیادہ تر نوجوان نشے کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ منشیات فروشوں نے منشیات کے غیر قانونی کاروبار کے ذریعے پراسرار سلطنت قائم کر رکھی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا، سلام قبول کیجیے۔
اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کے بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، با اثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کہ جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا، اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔